دوبارہ نماز پڑھانا یہ ظہر اور عصر میں تو ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بلکہ یہ کہیے کہ دوبارہ نماز پڑھنا، فجر اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی کہ فجر جب کسی آدمی نے اپنی پڑھ لی تو فرض پورے ہو گئے اور وہ نفل نہیں اس کے بعد پڑھ سکتا. ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نہ ظہر پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ ظہر کے بعد نفل جائز، عصر نہیں پڑھ سکتا عصر کے بعد نفل نہیں ہے، مغرب نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں، ہمارے نزدیک دو رکعتیں عبادت ہیں، کم سے کم دو پڑھی جائیں گی تو تیسری تو کچھ نہ ہوئی. عشاء پڑھ سکتا ہے کیونکہ عشاء میں تو بعد نفل پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں. تو ظہر اور عشاء یہ دونوں نمازیں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں، پڑھی بھی جا سکتی ہیں. ایک آدمی نے گھر میں پڑھ لی، آ کے امام کے ساتھ مسجد میں شریک ہو گیا، یہ ٹھیک ہے. اور فرض نماز کو پڑھانا وہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان پر نماز فرض ہے نہیں. کسی آدمی نے اگر ظہر یا عشاء پڑھی تو یہ حقیقت میں نفل پڑھ رہا ہے، بچوں کی صرف تربیت کے لیے اس نے پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے، مغرب نہیں. حدیث میں اصل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اجازت دی ہوتی ہے یا نہیں دی ہوتی. اب ان احادیث کا استقراء کرنا، ان احادیث پر بحث کرنا کہ حدیث منسوخ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، بہت بڑا علم. مثلاً حدیث میں صاف آیا ہے کہ لعن اللہ الزائرات، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں پہ جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معذورات گناہ کرنے والی ہیں، غیر معذورات انہیں کوئی اجر نہیں. یہ سب چیزیں آئیں. 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کو منع کرتا تھا، کن تو نہائی تو کن، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستانوں میں مت جایا کرو، الان فضول ہوا، اب اجازت دیتا ہوں جاؤ. اب نہ کسی نے پوچھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مردوں کو اجازت ہے عورتوں کو نہیں، نہ کسی نے پوچھا. اب نے کہا جایا کرو، فَإِنَّا تُذَكِّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ، اس سے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. تب جو لوگ بھی عورتوں کو قبروں پر جانے سے منع کرتے ہیں وہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں. حنفی کو کہا کہتے ہیں یہ احادیث 7 ہجری سے پہلے کی ہیں کہ بعد کی ہیں؟ 7 ہجری سے پہلے کی. جب اجازت دی تھی سب کو اجازت دے دی تھی، کسی کو پہ بھی پابندی نہیں لگائی تھی. تو اس لیے بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ دیکھنا پڑتا ہے زمانے کے اعتبار سے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی. پھر ہوتا ہے بس دسا اوقات کسی آدمی کو اجازت دے دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے تھوڑی ہی اجازت ہو جاتی. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صفوان سے طلاق دلا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ اسے کہا یہ عجیب شوہر ہے، فجر نہیں پڑتا. تو آپ نے صفوان سے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے کہ یہ نیند اتنی شدید ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میرے باپ کی بھی یہی تھی نیند، دادا کی بھی یہی تھی، اتنے مست ہو کے سوتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنی شدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو. اب یہ حدیث تو صفوان رضی اللہ عنہ کے لیے یا امت کا بھی حصہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری امت کے لیے ایسے ہی ہے. نہیں آئیے، نئی آنکھ کھلی کیا کرے کوئی؟ ہاں، انہیں پر رحمۃ اللہ فرمایا قرآن نے سختی سے نماز کا حکم دیا ہے. یہ ان کی خصوصیت تھی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن قرار دی، مستثنا کیس قرار دیا اور کوئی نہیں. تو اس لیے احادیث کو بغیر تشریحات اور علم کے پڑھنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث ہے کس لیے، کیوں ہے، دوسری شادی پہ کس کی پابندی ہے، کچھ بھی نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 شادیاں کی، اجازت نہیں دیتے رہے، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح زیادہ کرو، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہاں زیادہ نکاح کرو جو خاندان زیادہ پھیلے ہوئے ہوں، اور یہ نہیں فرمایا، ایک آدمی نے آ کے عرض کیا تھا کہ بہت غربت ہے، تو شادی کر لے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی اسے کروا دی، پھر بڑا مالدار ہو گیا. اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے مکہ 7 ہجری میں، نہ 8 میں، تو ان کے جو رشتہ دار وہاں رہتے تھے انہوں نے کہا علی ساری دنیا شادیاں کرتی ہے، تم اتنے جوان ہو کہ ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک شادی، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری دوسری شادی جویریہ سے کرائیں گے. جویریہ ابو جہل کی بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی اور آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے کہا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں حرام نہیں کرتا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے میں حلال نہیں کرتا، لیکن علی اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں. فرمایا علی کو نہیں پتا کہ راوہ ما یریدونی، جو چیز مجھے اسے دکھ دیتی ہے وہ مجھے بھی دکھ دیتی ہے، جو چیز میری بیٹی کو ناگوار گزرتی ہے مجھے بھی نہ، علی نہیں جانتے بزا تم منی، ہو تو فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف شادیوں کی اجازت بھی، خود بھی کی، اور اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پابندی لگا دی؟ سیدنا علی رضی اللہ نے دوسری شادی کی، پھر ان کی حیات میں جویریہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے بعض چیزوں کو مخصوص قرار دیتے ہیں، باقی امت کا کوئی حصہ نہیں. اب کوئی عورت استدلال کرے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ سوکن آنے سے منع فرما دیا تھا تو یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ باقی احادیث اور قرآن کی آیات کہاں جائیں گی، تو کوئی خاص وجہ تھی. اس لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی حدیثوں کو پڑھے، بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائے کہ پڑھ لوں، اور اس میں جو ہے اسے کیا پتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی بیک پہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، یہ چیز. قربانی کے لیے جو بیل لیا اس میں 7 حصے کر لیجئے، 3 حصے تو ان کے ہو گئے جنہوں نے پیسے ادا کیے، اور باقی 4 جو ہیں وہ کسی نے کسی کی نیت کر لیں، امت میں سے بزرگوں کی نیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، کسی کی بھی، اپنے والدین کی، اپنے دادا پردادا کسی کی بھی نیت کر لیں تو یہ 7 حصے ہو جائیں گے. قربانی کے دنوں میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی قربانی کی رقم کسی اور کو دے دے، قربانی آپ پہ واجب ہے، آپ اپنی قربانی کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی اجازت دے دیں تو پورے ملک میں غربت ہے، تو قربانی چھوڑ دیں، ہر آدمی غریبوں کی مدد کرنے پہ چلا جائے. قربانی کے جانور میں عقیقہ اس کا حصہ ڈالنا ٹھیک ہے، اربا کے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ خاندان کے ایک فرد پر قربانی واجب ہو تو سب کرے یا خاندان کے سربراہ کی طرف سے کی جائے، اور قربانی کا کوئی مسئلہ ہے؟ ریا قربانی کے مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی قربانی کر دے تو ہو جائے، دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل مختلف ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، اعمال مختلف ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال کا اختلاف کیوں ہوا، اس کی بھی اسباب اور وجوہ ہیں، ان میں جانے کے لیے بڑا علم چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اس پہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ متفق تھے. اب ہے اجتہاد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر گوشت بھیجا جائے، تو تم جانور کیوں ذبح کرتے ہو، نہ کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ بازار سے گوشت منگواتے تھے، دوستوں کو بھیج دیتے تھے، رشتہ داروں کو بھیج دیتے تھے، کہتے تھے قربانی کا مقصد پورا ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات قربانی کی، ان کے سامنے ہوا تھا سب کچھ، تو وہ کہتے تھے ایک جان اللہ کی راہ میں ذبح کرنی ہے. تو وہ مرغا لیتے تھے بازار سے، ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے ایک جان اللہ کے راستے میں دے دی بس. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں 8 جانوروں کے لیے کہا ہے کہ یہ کھانے کے لیے گوشت ہے. ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین، گائے اور بیل اور بھیڑ اور دنبا اور اونٹ اور اونٹنی، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، بھینس اور بھینسا. فرمایا یہ 4 نر اور 4 ان کی مادائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، قربانی اس سے باہر نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باہر قربانی نہیں کی، بس ختم ہو گئی بات. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حنفیہ نے اسی کو لیا. اسی طرح حنفی فقہا کے ہاں قربانی ہر فرد کی ہے. جہاں تک ہمیں علم ہے تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی ہر فرد کا اپنا مسئلہ ہے ذاتی طور پہ. گھر میں 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ہر کوئی صاحب نصاب ہے، قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اللہ کی راہ میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سربراہ ایک خاندان کا کر دے اور باقی سب کی طرف ہو جائے، ہوتا ہی نہیں ہے. اگر اس سے نیت سے ارے خاندان کی کر لی تو اپنے سے بھی گیا، نہ اپنی ہوئی نہ کسی اور کی ہوئی، وہ نفلی ہے بس. پھر کھائے گی گوشت، کھائے اس کا ثواب ملے گا، قربانی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مال خرچ کرنے پہ زور دیتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ پورے مال کے مالک مت بن جائیں. اس لیے اللہ پیسے کو گردش میں رکھتا ہے کہ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے. سرمایہ داری اسلامی معاشرے میں نہ پنپنے پائے، یہ ہے اصل چیز. روزوں کا احتجاج کے لیے کیا حکم ہے؟ رکھیں 9 روزے تو وہ رکھیں گے اگر رکھنا چاہے، لیکن اس شرط پہ کہ حج کے اعمال میں فرق نہ پڑے. اللہ نے اگر صحت اور طاقت دی ہے 9 ذی الحج کو بھی روزہ رکھے. 9 ذی الحج عرفہ میں روزہ رکھنا بہت ثواب کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ 9 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو منگوائی اور اس پہ بیٹھے اور عرفہ کے دن دودھ پیا، دودھ پی کے اونٹنی سے اتر آئے. یہ لوگوں کو دکھانا تھا، افواہ کی تردید تھی کہ خود ہی سمجھ جاؤ میں نے روزہ نہیں رکھا. فقہا نے 9 ذی الحج کا روزہ حاجیوں کے لیے مکروہ بھی لکھا ہے، 8 دنوں کا بھی بعض فقہا نے مکروہ لکھا ہے. کراہت کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حج فرض ہے، ایسے نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو عرفہ کے دن عبادت میں فرق پڑ جائے یا پھر حج ہی نہ کر سکے. اب یہ مسئلہ مختلف ہو گیا نا، ایک جوان ہے
20-25 साल उम्र है, अल्लाह ने ताकत और सेहत दी है, कहता है मैं दोनों ही इबादतें करूंगा, कौन मकरूह कहता है, बिस्मिल्लाह शौक से करो। और एक आदमी की उम्र ज्यादा है, मुश्किल से अरफात को निपटाएगा, तो वो कहे मैं रोजा रखूंगा तो ना, तुम्हारे लिए मकरूह हो जाएगा। मसाइल अफराद के साथ भी बदल जाते हैं, इसलिए जो लोग हज पे जा रहे हैं वो अपनी सेहत, अपने औकात, अपनी ताकत खुद ही अंदाजा करें। इमाम उज़्र की बिना पर सजदे पर कादिर ना हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं? अमूमी तौर पर फुकहा इसकी इजाजत नहीं देते। ये नदैया मसला कई मरतबा हो चुका है, ये शलवार और टखने और टोपी इसके ही मरतबा हम बयान कर चुके। अहलिया जब उम्मीद से हो जाएं तो शरीयत ने सिर्फ एक कैद लगाई है कि बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, बस। बाकी कयूद अपनी जगह पे हैं, अय्याम वगैरह की है वो, बाकी आखिरी दिन कब तक बीवी के करीब जा सकता है शरीयत ने कोई इसकी पाबंदी नहीं लगाई। बच्चे की सुबह विलादत हो जाती है, रात को कोई अरज नहीं, लेकिन शरीयत ये कहती है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसका कत्ल इसके जिम्मे आएगा। इमाम अहमद रज़ा खान साहब के बारे में आपका कोई एक जुमला, अल्लाह ने बड़ी महारत दी थी वही खान साहब को फिका में, बहुत बहुत महारत दी। खान साहब बहुत बड़े फकीह थे, आप सबको छोड़ दें, जितने देवबंदी बरेलवी इख्तलाफात है ना, इनसे हट जाएं और खान साहब की 32 जिल्दें फतावा की तो पढ़ के देखें, अगर समझ आ जाए ना तो समझे कि गनीमत है। 32 जिल्दों में शख्स ने सारी जिंदगी लगा दी। दो चीजों पे मत चाहिए, एक जिन जिन लोगों को उन्होंने काफिर कहा इसको छोड़ देना चाहिए, और जो उन्होंने दुरुस्त सख्त जुबान अपने मुखालिफीन के मुतालिक इस्तेमाल की इसको भी छोड़ देना चाहिए, अल्लाह जाने और हो जाने, अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। बाकी इस तासुब से उठ के ऊपर करना चाहिए, फिर पता चलता है कि इल्म क्या है और फिका क्या है और फतवा उसकी नजाकत क्या होती, खुद पढ़ के देख लीजिए बजाय इसके कि आप उलमा की बात करें, आप खुद पढ़ें खुद अंदाजा हो जाएगा। मनातिका मंतकी कौन थे, उनकी तफसील बयान करना, मंतकी जो मंतक पढ़ देते, फलसफी जो फलसफा पढ़ते थे। नुतक कहते हैं बोलने को, नुतक कहते हैं बोलने को, ये मंतकी जो है ना, ये मंतक और फलसफे से इंसान को बोलने का, दलायल के साथ बात करने का सलीका आ जाता है, बस इतनी सी बात। मंतक ना पढ़ी भी हो और अकली तौर पे आदमी मसाइल को साबित करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मनातिका अपने दावों को दलायल के जरिए साबित करते थे। तो मंतक पढ़ने वाला फर्द अपने दावे पे इतने कवी दलायल देता है कि दूसरा आजिज आ जाता है। लैस इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो मैं गया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पसीने छूटे हुए, तो मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह से कहा तो क्या हो गया है आपको? उन्होंने कहा तुम जानते हो इराक में एक फकीह है नौमान उसका नाम है। मैंने कहा जी। कहने लगे वो हनीफा। मैंने कहा जी। फरमाया वो आए थे और मेरे साथ एक मसले पे बहस करने लगे, और ये मस्जिद नबवी है जिसमें मैं हमेशा आता हूं, मुझे पता है कि ये दीवारों दर सब गारे मिट्टी के बने हुए हैं, اللہ کی قسم یہ اتنا ذہین آدمی ہے کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہتا نا شروع کر دیتا دلائل کی یہ اینٹیں سونے کی ہیں تو میں ہار جاتا، اس کے پاس اتنے دلائل ہیں میں کچھ نہ کر سکتا. وہ کہتے تھے میں گیا یہاں اونی پر احمد اللہ کے پاس تو امام صاحب کا چہرہ اترا ہوا تھا، میں ان کا تھک گئے ہیں، کہنے لگے ہاں، میں نے کہا وہ کس وجہ سے، کہنے لگے تم نے امام مالک کو دیکھا ہے، میں نے کہا جی میں ان کی مجلس میں جاتا ہوں، ان کا اتنا علم، میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ نے اس شخص کو کتنی وسعت نظر کتنا علم دیا. دونوں طرف دلائل، دونوں طرف چیزیں، اس لیے اہل علم جب دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو بات بہت دور پہنچتی ہے. ایک اہل حدیث عالم دین تھے، انہوں نے خط لکھا وقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور لکھا کہ حضرت آپ جیسا صاحب علم ہو کر امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہے، میں اس پہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت وقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے، لیکن بات صرف امام ابو حنیفہ کے فتوے کی ہوگی اور کسی کی نہیں، باقیوں کا میں پابند نہیں ہوں. امام صاحب کیا مذہب آپ بیان کریں گے، دلائل میں دوں گا. آگے تو ان کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب کو باہر بھیج دیا اور دونوں کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کرنے لگے، تو ہم بچے طالب علم، ہمیں بڑا کہ پتہ نہیں بات کیا ہو رہی، اندر سے گنڈی لگی تھی تو ہم دروازے پہ کان لگا کے سنتے تھے. کافی دیر تک باتیں چلتی رہی، کئی گھنٹوں کے بعد دروازہ کھلا اور دونوں باہر آئے اور دونوں ہی ہنس رہے تھے. اور حضرت وقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مجھے حیرت ہے آپ جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو جاننے والا اس کے باوجود غیر مقلد. انہوں نے کہا مجھے بھی حضرت حیرت ہے کہ آپ جیسا آدمی دلائل کو جاننے والا اور حدیث پہ نظر رکھنے والا پھر بھی مقلد. یہ علم تھا نا، اس لیے اللہ کو جو چیزیں منظور ہوتی ہیں نا اس کا احاطہ ہر انسان کی عقل نہیں کر سکتی. چپ رہے اور خدا کے نظام پر غور کرے، بس ہر دن عبرت کو بڑھاتا ہے اور ہر دن نیا نیا واعظ اور نصیحت دے کے آتا ہے. چپ رہے اور غور کرے کہ اللہ کو جب منظور ہو تو کیا ہوتا ہے. یہ بھی ذکر چل رہا تھا نا کہ جویریہ بنت ابی جہل سے نکاح ہونا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب رشتہ نہیں ہوا تو ابو جہل کی بیٹی جویریہ کی شادی عقاب ابن اسید سے ہو گئی مکہ مکرمہ میں. عقاب ابن اسید کے بیٹے، کیا نام تھا ان کا، عبد الرحمن، حضور الغابہ میں آیا ہے، عبد الجد یا جو بھی نام تھا، بہرحال عقاب ابن اسید کے حالات میں دیکھیے، ان کے صاحبزادے کے بھی حالات مل جائیں گے، غالباً عبد الرحمان تھا. یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور صفین میں نماز پڑھاتے تھے، جمل میں نماز پڑھاتے تھے ان لوگوں کو. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالب آئے تو امیر المومنین لاشوں کے ملاحظے کے لیے نکلے اور بالعموم انہوں نے کسی نہ کسی لاش پہ رک کے کوئی نہ کوئی ریمارک لیا، کوئی نہ کوئی بات کہی. جب اس کی لاش پہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح نفع دینے والا شخص یعصوب المومنین، جس سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا تھا، افسوس میرے مقابلے میں آ کے شہید ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک پرندہ آیا اور اس نے ان کا ہاتھ اٹھایا، تو بس جنازہ ہو چکا تھا، دفن کر دیا، اڑ گیا پرندہ۔ تو جیسے ہوتے ہی اب یہ ہوتا ہے اور کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پرندہ اڑا اور جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے کہتے تھے کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ آ کر گرا ایک پرندے سے اور پرندہ اڑتا جا رہا تھا۔ ہم نے میت کا ہاتھ دیکھا تو ہم نے کہا اوہ یہ انگوٹھی تو وہ پہنتے ہیں، خطاب ابن اسید کے بیٹے، اس کا مطلب ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور اہل مدینہ نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ اب ہے کوئی یہ بات؟ اللہ کو منظور تھا کہ اہل مدینہ کی دعائیں انہیں لگیں۔ کہاں سے پرندے نے ہاتھ اٹھایا؟ بصرہ سے، عراق سے، اور جا کے مدینہ منورہ پھینک دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پہچانا، جب یہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کہا اس طرح ایک ہاتھ آیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا ایک پرندہ لے کے ہوا تھا، وہ سب مل گئے نا، تو کہانی کے سارے اجزاء باپ کے واقعے کے پھر پورے ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر اللہ کے جی وہ، اب کوئی کہے کہ غائبانہ جنازہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ پڑھتے تھے، انہوں نے پڑھا، اللہ کو یہی منظور۔ اس لیے آدمی چپ رہے اور خدا کے نظام پر غور کرے، بڑی عبرتیں حاصل ہوتی۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی فرمائی، سورہ نحل۔ کیا یہ وحی ہوتے جبریل امین لاتے تھے؟ کچھ پتا نہیں بھائی۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اوحا ربک الی النحل، اور تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ وحی ہے کیا چیز؟ وحی عربی میں کہتے ہیں ایک ایسے اشارے کو جو بڑی تیزی سے خفیہ طور پر لکھا جائے۔ اشارہ ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں چلتا، پر بڑی تیزی سے لکھا جاتا ہے۔ تیزی سے لکھا جاتا ہے، ایک دم آنن فانن وہی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہ بات کہیں نقل کرو تو پوری نقل کرنا، یہ نہ ہو کہ حوالہ ہم سے سن لے کوئی اور جا کے آدھی بات نقل کرے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جتنی چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ انسان ہی تھے، انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں تھے۔ ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اہل علم سے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی۔ امام شافعی رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک ان کے شاگرد تھے، انہیں کہا یہ پڑھو، اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے کہا حضرت پڑھی تھی اس میں یہ یہ غلطی ہیں۔ پھر میں دوسری مرتبہ، اپنی تیسری، سات مرتبہ پڑھوائی اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی غلطی نکلی۔ امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا بس کرو، رہنے دے، اب اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اپنی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب بغیر غلطی کے نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے بڑے بڑوں سے غلطی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو وحی کا لفظ ہے نا کہ تیزی سے اشارہ کرنا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسی بات لکھتی ہے جس سے اہل عقل اور قرآن کے منکر لے اڑے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ تفہیمات میں اور کسی کتاب میں تحریر فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی خفیہ اشارہ ہوتی تھی اور قرآن کے الفاظ آپ کے اپنے ہیں اور مفہوم اللہ کا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے پورے دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اس سے پہلی مرتبہ جب حضرت کی یہ تحریر پڑھی تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ ہیں حضرت نے یہ لکھا ہے، خاموش رہے۔ پھر اللہ تعالی بڑے بڑے بلند درجے دے، اور اللہ تعالی بال بال کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ آتے حیدرآباد کے, ہم ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ انہوں نے پڑھا تھا وہاں عبداللہ سندھی سے, اور انہوں نے پڑھا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ سے, اور انہوں نے پڑھا تھا امام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے. ہماری سند ایسے متصل ہے, حجت اللہ البالغہ میں ہمارے استاد ہیں. تو ہم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا, انہوں نے کہا شاہ صاحب کی غلطی ہے, صاف بات ہے, مت ادھر ادھر جانا, مت اس کی توجہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہی اگر یہ مان لیا جائے کہ عبارت قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ختم ہو گیا دین. ایسے نہیں ہے, الفاظ بھی اللہ کے نازل شدہ ہیں. وہی کہتے ہیں اشارہ کرنے کو. اب وہی کہاں کہاں نازل ہوتی ہے قرآن میں؟ صرف یہی آیت کیوں آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ کہتا ہے واؤہا ربک الی النحل, اور تیرے پروردگار نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف ایک, اور اللہ فرماتے ہیں کہ وحینا الی ام موسیٰ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی, ان الوحی کہ اسے دودھ پلا, فاذا خفت علیہ, اور جب تمہیں اس کا خدشہ ہو جائے کہ مار دیں گے فرعون کو بجی, تو ایسے 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 کر لینا. وہ قصہ آپ نے سنا ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اپنے پہ ہونے والے گناہ اور نیکیاں اگل دے گی, زمین کا چپا چپا بولے گا کہ مجھ پہ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے. بے انا ربا کا اوہا لہا, اس لیے کہ تیرے پروردگار کی وہی ہوگی زمین پہ, وہی انبیاء علیہ السلام پہ بھی ہے. اب یہ اللہ کے درمیان اور اس وحی کے درمیان ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ کے درمیان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فرشتہ ذریعہ ہوتا ہے. کبھی کبھی فرشتہ بھی ذریعہ نہیں ہوتا, اور اللہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی وحی کی مجھ پہ, اور کہا جب تک کوئی شخص اپنا رزق کھا نہیں لے گا پورا نصیب کا, ہم اسے موت نہیں دیں گے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پروردگار مجھے بیٹا دے دے, اللہ نے کہا ہم دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ اس کی کوئی نشانی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم تین دن بغیر کسی معذوری کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرو گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آئے اپنی قوم کے پاس زکریہ, فاوحا الیہم, اور زکریہ نے وحی کی اپنی مسجد بیت المقدس مسجد اقصی میں رہنے والوں کو, زکریہ نے وحی کی, اور اس کا انسبہو بکرتم وعشیہ, صبح و شام اللہ کی عبادت کرو لوگوں. ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے اس کائنات میں, میں بالکل سفید بال میرے سر کے اور میری بیوی بوڑھی, مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ ایک غیر معمولی طور پہ بیٹا دے گا, اور اللہ نے کہا ہم بیٹا دیں گے. اسمہ یحییٰ, اور اس کا نام بھی ہم تجویز کر رہے ہیں, یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے اس کائنات میں یحییٰ نام ہم نے رکھنے ہی کسی کو نہیں دیا. تیرا بیٹا ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے. یہ بائبل آپ پڑھیں نا, یہ جان جو ہے نا, یہ جان یہی یحییٰ علیہ السلام ہے. جان کے متعلق قرآن بھی بیان کرتا ہے, جان کے متعلق بائبل میں بھی آتا ہے. اب وحی کا درمیانی واسطہ کیا ہوتا ہے ہر جگہ متعین نہیں کیا جا سکتا. جبریل امین ان کی کتنی طاقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے اپنی اصل طاقت میں اگر آ جاتے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا. یہ قرآن ہی تو ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے پہاڑ پہ نازل کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, نبی کا دل اسے برداشت کرتا ہے. نبی کی قوت برداشت کتنی شدید ہے. جبریل امین جو آتے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں چٹکنے لگتی تھی. ایک مرتبہ اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی, اسوا اونٹنی پہ, اور اونٹی نے گردن چکا لی اور تھوڑی دیر میں اس کی ہڈیاں بجنے لگی اور پھر وہ زمین پہ بیٹھ گئی، پھر اسے اپنی گردن رکھنی کو یا مرنے لگی ہے، تو وہ یہی کہ عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی تھی، حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں سو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور اس چادر کا ایک کونا میری ران کی ہڈی پہ پڑا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس دیکھا تو میں گھبرا گیا اور اتنا شدید بوجھ تھا اس چادر کے کونے میں کہ میں بس لیٹا رہا، میں نے سوچا اب میری ہڈی ٹوٹی، اب ٹوٹی گی، اب ٹوٹی. اسے جبریل امین اس وی کو لے کے شہد کی مکھی کے پاس آتے ہوں اور اللہ ان کی طاقت کو کم کر دیتا ہوں، کیا پتا اللہ تعالیٰ وہاں جبریل فرشتے کے علاوہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، کچھ نہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تشریح اللہ نے نہیں کی، ہم بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے معرفت نصیب فرمائی ہے نا، یہ علم ہے، علم جب تک عشق کی گود میں پرورش نہیں نہ پاتا تب تک معرفت نہیں پیدا ہوتی. علم جب عشق کی گود میں بچہ بنتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں کھلتی ہیں. تو امت میں جن علماء کا علم اللہ کے عشق کی گود میں پرورش پاتا رہا نا، انہوں نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے متعلق کہ ذی قوہ، جبریل بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، اور اللہ کہتا ہے امین، جو کچھ ہم اسے دیتے ہیں وہ پوری امانت داری کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتا ہے. عند ذی العرش مکین، اور جبریل کا پتہ معلوم کرنا ہو تو اللہ کہتا ہے میرے عرش کے پاس ہی اس کا گھر ہے. تو اہل معرفت جو ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں وہی لاتے تھے تو کیا اپنے گھر سے جدا ہوتے تھے یا وہاں بھی جبریل ہوتے تھے اور یہاں بھی ہوتے تھے؟ جیسے آپ کی نگاہ اس وقت یہاں بھی ہے اور چھت پہ بھی ہے، حالانکہ 13 فٹ 12 فٹ 10 فٹ کا فاصلہ ہے، آسمان پہ بھی ہے. انہوں نے بحث کی اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کو عرفاء نے، اہل معرفت نے بیان کیا اور لوگوں نے غلطی سے عوام میں لا کے اسے حاضر ناظر کا مسئلہ بنا دیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں اور عین اسی وقت دنیا کے کسی اور خطے میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے. تو باتیں بہت ٹھوس علم اور علم کے بعد عشق کی پرورش مانگتی ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے.